پچھلے برس کا سوال ہے اور تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری روح عالم اروا سے کس طرح ملاقات کرتی ہے جو کہ اربوں میل دور ہے. اس دوران بیدار کر دیا جائے تو بیدار ہونے میں جو چند لمحے لگتے ہیں ہماری روح کے پاس صرف وہ چند لمحے ہوتے ہیں کہ واپس آ کر جسم میں داخل ہو سکے. کیا روح اتنی طاقتور ہے کہ اس تیزی سے واپس آ جائے؟ روح کی اس طاقت پہ ذرا روشنی ڈالے. یہ ساری گفتگو بھیا اس بات پہ قائم ہے جب روح ایک ہی ہو. ایک روح ہے جس کو آپ شعور کا نام دیتے ہیں, یہ اس روح سے بالکل الگ چیز. وہ جو چند لمحے عالم بیداری میں آنے میں لگتے ہیں اس کا اس روح سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. شعور ایک الگ چیز ہے اور اٹ سیلف روح کی طاقت اور قوت ایک الگ چیز. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اور اللہ لوگوں کی روح کو نکال دیتا ہے جب ان کی موت آتی ہے. واللتی لم تموت, اور جن کو موت ہم نے نہیں دینی ہوتی, فی منامہا, تو ان کی روح کو ہم قائم رکھتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اس وقت جب وہ نیند میں ہوتے ہیں. تو ایک روح وہ ہے جو آپ کے جسم کا نظام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے, اور ایک روح وہ ہے جس کی وجہ سے شعور پیدا ہوتا ہے. تو شعور کو معطل کر دیا جاتا ہے سوتے بھی, شعور کو معطل کر دیا جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں. لیکن اس کے باوجود ہیومن باڈی جو ہے اس کا فنکشن اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو وہ چیز اور ہے جس کا ذکر ہے اور یہ چیز اور ہے جس کا ذکر ہے, دونوں میں فرق. اور پھر آپ نے اس پہ ہی جو اشکال قائم فرمایا ہے کہ طاقتور روح ہے تو معراج میں دنیا کے وقت سے نکل کے یہ جو عالم روحانیت ہے نا, اس کا اس مادی دنیا سے آپ کی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ٹائم اٹ سیلف معلوم نہیں آپ نے لکھا ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں اگر آپ اسے سمجھ پائیں, خدا کرے. ٹائم اٹ سیلف کانسٹنٹ نہیں ہے. وہ زمانے لد گئے جب ٹائم کو کانسٹنٹ کہتے تھے. وقت ہمیشہ فنا کی طرف چلتا ہے اور انسان کی خواہش بقا کی طلبگار ہے. تو یہ کشمکش ہے ٹائم میں اور انسان کے نفس میں, اس یہ سب سے اسٹرانگ ویلیوز انٹلیکچوئل ورلڈ میں, روح کی دنیا میں محبتیں اور نفرتیں. نفرت کام کرتی ہے جب کھو جانے کا ڈر پیدا ہوتا ہے, تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ چیز چھن جائے گی. اور محبت پیدا ہوتی ہے جب کشش, جب نفع ملتا ہے. انسان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی رہتا ہے. محبتیں غالب آ جائیں, ٹھہراؤ, سکون, تاج محل, گنگا, یہ ہے. اور نفرتیں غالب آ جائیں تو غیظ, غضب, غصہ. خدا جب غائب ہے تو محبت سہارا دیتی ہے. خدا حاضر ہے, اس کی طاقت, ہیبت, روب گناہ سے باز رکھتا ہے. اور انسان دونوں صورتوں کو دیکھتا ہے, کبھی اس کا پروردگار عالم غائب ہے اور کبھی حاضر ہے. کبھی حضور کی ایسی شدید کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان میں کہ نفس پوری طرح مچلتا ہے گناہ پہ, کہتا ہے نہیں, اللہ نے منع فرمایا ہے. اور کبھی دیکھنا چاہتا ہے اپنے پروردگار عالم کو اور روپ دیتا ہے کہ کہیں تو نظر آ, وہاں پہ محبتیں قائم آتی. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. روح پہ جب اہتزاز طاری ہوتا ہے, اس لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس نہیں, روح پہ جب ترنگ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ اظہار کے لیے میڈیا کوئی ذریعہ چاہتی ہے. داغ دہلوی کہتے تھے کہ میں نے ایک شعر کہا اور مرزا غالب نے مجھ سے کہا کہ ارے لڑکے یہ تمہارا شعر, میں نے کہا پھر سناؤ. میں نے جب شعر سنایا دوبارہ انہیں تو غالب نے مجھے بٹھا لیا اور میرا طواف کیا, سات چکر میرے لگائے, بار بار اس شعر کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے میاں اگر تم زندہ رہے نا تو تم تو ہمارے بھی پر کاٹو گے, کس کمال کی بات کہی. یہ اہتزاز طاری ہوتا ہے انسان پہ جب حمد الہی میں, تو اس وقت اس کا پروردگار اگر پریزنس ہے اس کی تو آدمی نظر نہیں ہلا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى, اور اگر وہ غائب ہے تو اس کی محبت سے گھیر لیتی. تو وہ جہان جس کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں ٹائم کیا ہے اور وہاں ٹائم کیا ہے, یہاں ٹائم مسلسل فنا ہے, انسان ڈرتا ہے, اور وہاں پہ ٹائم لذت کی بقا کا سبب ہے. اللہ کو دیکھنے میں جو یہ نماز اب ہم پڑھتے کیوں ہیں, نماز اصل میں جو شریعت نے فرض کی ہے نا اتنا زور دیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچے پہ غور کریں, آپ اسے الف بے تے پے اے بی سی لکھنا سکھاتے ہیں, بچہ کہ اے بی سی کی کیا ضرورت ہے, آپ مجھے ڈائریکٹلی انگلش لینگویج پہ لے چلیں تو باپ سمجھاتا ہے, ٹیچر سمجھاتا ہے کہ بیٹے آپ اے بی سی سے واقف ہو جائیں نا, پھر اس کے ہم حروف بنائیں گے, حروف سے واقف ہو جائے گی پھر اس کے الفاظ بنیں گے, الفاظ سے پھر فکرے بنیں گے, معنی بنیں گے, پھر فکروں سے مضمون آپ لکھیں گے. تو تدریجن ترقی ہوتی ہے. اصل دولت آخرت میں اللہ کی رویت اور زیارت ہے, وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اہل تشیع نے اپنے عقائد میں لکھا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی زیارت, نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. اہل سنہ کہتے ہیں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے, لیکن اس سے بڑی پھر کوئی نعمت بھی نہیں ہے اور یقیناً آخرت میں ہوگی. یہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے عقیدے کا. اللہ کی رویت وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی دیکھے اور مر جائے. اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے یہ نماز آپ کی اے بی سی ڈی ہے, پوری زندگی پڑھائی جاتی ہے, آہستہ 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 اللہ کی تجلیات انسان کے دل پہ پڑتی ہیں, پھر قبر میں یہ سفر جاری رہے گا, پھر حشر میں جب پہنچے گا تو جو مومن ہے اس میں اتنی ایبلٹی استعداد پیدا ہو چکی ہوگی کہ پروردگار عالم کو دیکھے اور سجدے میں گر جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سجدے میں نامعلوم مدت تک پڑے رہو گے, اس مستی اور سرشاری کی کیفیت جو ہے نا وہ آدمی کو کروڑوں سال سجدے میں ڈال دے گی. انسانی اخلاقیات وہ منقسم ہے تین حصوں میں. ایک پورا حصہ انسانی اخلاقیات کا خیر پر مشتمل ہے. سب سے پہلا ستون جو انسانی اخلاقیات کا پیدا ہوتا ہے وہ صداقت ہے. آدمی سچائی کا اعتراف کرے. جس شخص میں سچائی کا اعتراف آ جائے نا بہت بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اخلاقیات کے اعتبار سے, کیونکہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے کہ سچ بولے, دوست کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اپنے پہ بھی زبان پڑتی ہے تو بھی سچ بولتا ہے. اسی لیے یہی مقام اس کو اللہ کہتا ہے کہ ولو علی انفسکم, اور عدالت میں سچ بولنا اگرچہ اس سچ بولنے کی پاداش تمہارے والدین پر جا کر پڑے. تمہارے والدین چاہے اس سچ کے نتیجے میں جیل چلے جائیں, بولنا سچ ہے. اور انسانی اخلاقیات کا دوسرا ستون سچائی کے بعد خیر ہے، اور خیر نام ہے دوسرے کے لیے اچھائی کا، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے. اور اخلاقیات کا تیسرا ستون حسن ہے. اس شخص میں حسن کی پہچان، حسن کی طلب، حسن کی قدر، حسن کی تعریف، یہ چیزیں نہیں ہیں نا، وہ ون تھرڈ مفلوج ہی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا چیز کیا ہے اور دین چیز کیا ہے. حسن کا اعتراف کرنا، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک آدمی حسن، خیر دوسرے کے لیے، سچائی کائنات کے قیام کے لیے، اور حسن اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے. کسی نے یہ عرب جو نام رکھتے تھے نا اپنے نوکروں کے، نام بڑے بڑے اچھے رکھتے تھے، نافع، فائدہ دینے والا، جواد، بہت خرچ کرنے والا، اور اپنے بچوں کے نام بڑے خراب رکھتے تھے، اسد، شیر، فہد، درندہ، چیتا، مرہ، تلخ، کڑوا. تو کسی نے ایک عرب سے پوچھا، سردار سے، بڑا دانا آدمی تھا، اس نے کہا یہ اپنے غلاموں کے نام بڑے خوبصورت رکھتے اور بچوں کے نام بڑے ہیبت والے، درندوں والے رکھتے. اس نے کہا بچے بیٹے ہمارے دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں اور غلام اپنے لیے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، حسن اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے. اپنی تسکین نہ ہو تو آدمی ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کر سکتا، ڈھنگ سے کھانا نہیں، ڈھنگ سے لیکچر، ڈھنگ سے دو چار باتیں نہیں کر سکتا. اب ایک آدمی حسن میں ایک لمحے کے لیے محو ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ اگر اس کا پرسانیفائی کر لیا جائے، کائنات سے کٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح اس لمحے کو آپ ایک کروڑ لمحوں میں بڑھا دیں، اللہ کی جب رویت کرے گا نا تو اس حسن میں وہ گر جائے گا. یہ نماز اسی لیے ہوتی ہے کہ اس ابلٹی کو پیدا کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یوم یکشف عن ساکن، اور جس دن قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور اپنے پروردگار کی زیارت کے لیے لوگ بلائے جائیں گے، تو زیارت میں جو حسن ہے اس کو دیکھ کر مومن سجدے میں گر پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، لچک رہے گی نہیں اور جھکے گا، اور سیدھا جا کے پیشانی اس کی زمین پہ لگے گی، نہیں سجدہ کر سکے گا. اس لیے کہ اسے دنیا میں اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا نہیں کی نماز. اسی لیے یہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. تو اس لیے یہ جس جہان کو آپ اس پہ قیاس فرما رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. وہاں کا زمانہ اور ہے، وہاں کا ٹائم اور ہے، وہاں کی اقدار اور ہیں. حتیٰ کہ جو آدمی اس ٹائم فریم سے نکل جاتا ہے، اس دنیا میں اس کی اقدار اور ہو جاتی ہیں. آخرت تو بہت دور کی چیز ہے. ایک ہے ٹائم کا فطری نظام، جیسے اب 16 سے 17 ہو گیا، آدمی مثلا ایک سال اس سے کاٹی بیماری، اگلے سال مر گیا، یہ ٹائم نیچرلی چل رہا ہے. اور ایک ہے اس نیچرل ٹائم کے پروسیس سے کوئی آدمی نکل جائے، جب وہ آدمی نکلتا ہے وہ کمال کی چیز بن جاتا ہے. اس کو آپ قیاس ہی نہیں کر سکتے، اس آدمی کو آپ دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے آپ کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے، کتنی تھوڑی عمر میں اس کے اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ آپ فرمائیں شام کر لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم فریم سے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے 22 سال اور 8 ماہ نبوت کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اس عرصے میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ہزاروں سال کی عمریں نہیں کر سکی. اللہ تعالی بسا اوقات کسی آدمی کے وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ لوگ 100 آدمیوں کو اتنے وقت میں صحیح مسلمان نہ کر سکیں، وہ اتنے ہی ٹائم میں، اس سے بھی تھوڑے ٹائم میں، ہزاروں کو مسلمان کر لیتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس نیچرل ٹائم پروسیس سے نکال، نیچرل ٹائم پروسیس سے نکلنے کے لیے سب سے مؤثر چیز، اسی لیے صوفیہ اسے فرض قرار دیتے ہیں. فقہا تو مستحب لکھتے ہیں نا، کیونکہ فقہا کو تو قانونی زبان مفتی حضرات کو استعمال کرنی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہر وقت کی دعائیں سکھائی نا، کہ صبح اٹھ کے یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، بیت الخلاء سے واپس آؤ تو یہ پڑھو، جاتے ہوئے یہ پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر واپس آؤ تو یہ پڑھو، جو آدمی ان دعاؤں کو یاد کرتا رہتا ہے اور پابندی کرتا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس ٹائم فریم سے نکل کے دوسرے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ٹائم اس کا تعلق نیچر اور فطرت کے ساتھ ہے, اور وہ ٹائم اس کا تعلق ذات اقدس اور بندگی کے ساتھ. بندگی کا وقت اور ہے, نیچرل ٹائم اور ہے, اس جہان میں ہی فرق پڑ جاتا. صحیح بخاری آپ کھولیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس یہ امام بخاری نہ لائے ہوتے روایت کو تو پھر بھی کوئی شبہ ہوتا, صحیح سند کے ساتھ انہوں نے نقل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سلیمان علیہ السلام شہزادے تھے, فرشتے ان کے نوکر تھے, تو ایک دن انہوں نے کہا, بڑا ذوق تھا اللہ کی راہ میں لڑنے کا, شہادت کا. سلیمان علیہ السلام نے کہا, آج رات اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے عنایت فرمائے گا, اور میں 100 کے 100 اپنے بیٹے شہزادے خدا کے حضور پیش کروں گا جہاد میں. فرشتے ان کے نوکر تھے, فرشتے نے کہا, حضرت انشاءاللہ بھی کہہ لیں, تو چپ رہے, انہوں نے نہیں کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پھر اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے اور نتیجے میں ایک بیوی امید سے ہوئی, اور وہ بھی بچے کی پیدائش سے قبل ہی بچہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سینس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. آدمی خود سوچے کہ اتنی طاقت کہاں سے تھی, اور 100 بیویوں کے لیے ٹائم کتنا چاہیے تھا, اور راتیں کتنی لمبی ہوتی تھی. یہاں پہنچ کے سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق جس شخص کا بڑھ جاتا ہے, وہ ٹائم کے نیچرل ورک, اس پروسیس, اس فریم آف ورک سے نکل کے بندگی کے ٹائم پہ چلا جاتا ہے. اور بندگی کا جو ٹائم ہے نا, اس میں ممکن ہے یہاں 1000 سال گزر جائیں اور وہاں 5 منٹ نہ گزرے, بہت ہے. قرآن میں نہیں آیا, کسی مفسر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اتنی عبادت کرتا تھا, اتنی, اور 1000 سال, اور اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کا, اللہ کے رسول, ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر, وہ ایک رات تم عبادت کر لو, وہ 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گی. اجر اور ثواب میں بالکل ٹھیک ہے, 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گی. اس ایک رات کا سپین اور اس ایک رات کا فریم آف ورک جو ہے, وہ ہم 1000 کے برابر کر دیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹائم اس کی پیداوار ہے نا, ٹائم کو اس نے پیدا کیا. تو اس لیے جو آپ جتنا بھی ارشاد فرما رہے ہیں, روح کی طاقت اور طاقتور ہونا اور براق اور یہ وہ, آپ اس کو قیاس کر رہے ہیں ہماری اس دنیا پہ. اس دنیا کا اس جہان سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں. بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کی اجازت شریعت دیتی ہے. پہلی بیوی کے احساس اور جذبات کو کچل نہیں رہے, یہ دنیا میں سارے عرب جو کرتے ہیں ان کی بیویوں کے احساسات اور جذبات نہیں کچلے جاتے. کمپیئر کر لیں نا, آپ سیدھی سادھی بات ہے, ایک نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے, اور وہی کے مطابق اللہ نے شوہر کو یہ اختیار دیا ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو کچھ قابو میں لائے نا. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے اور اخلاقی تربیت گاہوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو گئے. دنیا میں جہاں بھی آزاد معاشرے رہے ہیں, جن قوموں نے غلامی نہیں دیکھی مثلا عربوں نے, وہاں پہ کیوں ایسے جذبات اور احساسات اور حسد پیدا نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں پیسہ, تو پھر پیسہ برابر ہے, نہیں ہے پیسہ تو مت کرو. کس نے کہا کرو, پیسہ ہو تو ضرور کرو. اور اس کے جذبات اور احساسات کا خیال شریعت رکھے, اور مرد کے خواہشات کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے میں جو باہر کی دنیا میں فساد پھیلے گا, اس کا کیا بنے گا؟ محدود اور بچوں جیسی ذہنیت ہے نا, اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ تعلقات اور یہ وہ. اس کا تعلق یہ کا بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. بیوی نہیں ہوگی اور ان خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں آ کر جو فساد پھیلائے گا, لڑے گا, ذہن پہ کوئی اور چیز سوار ہوگی، سودا مکان کا نہیں ہو رہا، کیا کر لے گا؟ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بڑی جنگ تھی، تو نقشہ پھیلایا ہوا تھا کہ کس کس بارڈر پہ کہاں کہاں فوج ہے، جیسے کمانڈرز بیٹھ کے کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک بڑا دانا وزیر تھا ان کا، انہوں نے پوچھا اس سے کہ اگر فوج یہاں سے یہاں موو کرا دی جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے بڑا بیتکا جواب دیا. تو ہارون رشید اسے دیکھنے لگے، توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی کچی بات یہ کہے گا. پھر اسے پہلو بدلنے شروع کیے، کبھی ایک گھٹنا نیچے تو ایک کھڑا ہے، ایسے ایسے بیٹھ رہا ہے. انہوں نے پھر پوچھا، پھر تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ تم واش روم سے ہو آؤ. وہ گیا اور واپس آ گیا. انہوں نے کہا اس پہ غور کرو. تو اسے غور کر کے صحیح جواب دیا. تو جب نقشہ لپیٹا تو ہارون ہنسے اور فرمانے لگے کہ آئندہ سے جب آیا کرو تو فارغ ہو کے آیا کرو. جب تمہارے ذہن پہ بیت الخلاء سوار ہوگا تو تم میرے سامنے بیٹھ کے صحیح پلاننگ تھوڑے ہی کرو. یہی چیز ہے کہ انسانی زندگی میں دوسری طرف جس نے سارے معاشرے کو سنبھالنا ہے، جس نے پیسہ پیدا کرنا ہے، جس کے ذمے اخراجات ہیں سارے اپنے والدین کو سنبھالنے کے، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو بہنوں کو سنبھالنے کے، اور بڑا ہو گیا ہے تو ماں باپ کو سنبھالنے کے، اور بڑا ہو گیا ہے تو اولاد کو سنبھالنے کے، یہ اس طرف اپنے اندر نفس کی جنگ لڑتا رہے، یہ باہر جا کے کوئی کام کرے. یہ سارے انسانی زندگی کے حقائق ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کا جو نظام ہے نا، اس کی تسکین کے لیے صحیح چیز عقل ہے یا شریعت ہے، بس اتنی بات. اگر آپ کہتے ہیں عقل ہے تو عقل انسانی تو پھر یہ کرتی ہے کہ بیوی ایک اور داشتائیں ہزار رکھ لو، کوئی نہیں پوچھتا، سارا یورپ سارے نظام دیکھ لیں. اور اگر وہی ہے تو کہتا ہے بیویاں چار اور باقی خبردار کچھ نہیں. چار ہی کیوں، تین کیوں نہیں اور دس کیوں نہیں؟ یہ ایک ہی جگہ سوال نہیں اٹھتا، یہ پوری شریعت پہ کوشچن مارک قائم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اربعۃ عشر معاشرہ، اور عورت جب بیوہ ہو جائے تو چار مہینے دس دن تک دوسری شادی سے پہلے انتظار کرے. چار مہینے نو دن کیوں نہیں اور گیارہ دن کیوں نہیں؟ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھو، آدھا کیوں نہیں اور آگے اکتیس دن تیس دن کیوں نہیں؟ وسبعات نزار جا، تم حج کی ایک کیفیت ہے، واپس آؤ گے تو سات روزے رکھنا اور وہاں تین روزے رکھنا. یہ سب مقداریں زمانے کی جو اللہ نے متعین کی ہیں، بڑی حکمت بالغہ کے تحت کی ہیں، وہ ہماری نفسیات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ ان سب کو ہٹا دیں معاذ اللہ اور عقل کے ہاتھ فطرت کو کر دیں تو فطرت عقل کی رہنمائی میں چلے گی، وہ نظام پیدا ہوگا جو ہے. اور فطرت اگر وحی کی رہنمائی میں چلے گی تو پھر وہ نظام ہونا چاہیے، آئیڈیل نظام جو مسلمانوں میں ہے، اگرچہ ابھی نہیں. میلاد کے کیا معنی ہے؟ ولد، پیدا ہونا، ولادت، میلاد. ہمیں میلاد شریف پر کس طرح خوشی منانا چاہیے؟ شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں اس کے اندر رہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ آدمی قرض دے کے دیگے پکانے لگے، اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آدمی اس دن خوش نہیں ہے تو اس کو تانے دے کے تم کیوں اتنے ناراض، اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدمی میلاد پہ کوئی اسے لوگوں کا احساس نہ رہے کہ لوگوں نے رات کو سونا ہے، اب سپیکر لگا کے نعتیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور محلے بھر کی نیند خراب ہو رہی ہے. یہ کوئی انسانیت تھوڑا ہی ہے، اسلام تو بہت دور کی بات ہے، یہ انسانوں سے بھی گری ہوئی چیزیں. اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. مارکیٹ جاتا ہے، ہزار روپے کی چیز خریدتا ہے، غریب لوگوں میں آ کے تقسیم کر دیتا ہے. عید میلاد کا چاند نظر آتا ہے، فرض کر لیں ربیع الاول کا، وہ چپکے سے جاتا ہے کسی غریب آدمی کو، کہتا ہے یہ آپ کے بچے کی فیس ہے، یہ لیجیے. لیپ ٹاپ نہیں ہے بیٹے کے پاس، چلو بیٹے یونیورسٹی چلتے ہیں، تمہارے ایک دوست کو میں لیپ ٹاپ لے دیتا ہوں. یہ کام کرنے کے اس کا جو ثواب ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچانا، بہت بڑے انعامات میں سے. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے جہالت کی وجہ سے پس پشت ڈال رکھا ہے. امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہفتے میں دو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں یہ ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا میں جب تمہاری گناہوں کو دیکھتا ہوں نا اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اور جب تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. ان نیکیوں میں سے جو خدا قبول کر لیتا ہے, اب وہ ٹائم ہے نا, پتہ نہیں وہ کتنا ٹائم ہوتا ہوگا کیا ہوتا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی نے یہ کام کیا ہے, میرے اس امتی نے یہ کام کیا ہے. بہت سے لوگ جنہیں عالم کشف تک ادراک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میاں کوئی کام تو کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش تھے تم سے. یہ اتنے واقعات ہیں, سب لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے. یہ چیزیں بہت زیادہ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے. یہ تمہارے قریب کے دور کے بزرگ ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو شاہ صاحب نے بلایا اور فرمایا کہ کیا آج کام ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ رات ظاہر ہوئی اور بہت خوش تھے تم سے اور تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا. فرمایا نہیں میں نے دیکھا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت محلے میں ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے حج پہ جانا تھا, حج فرض بھی نہیں تھا, پھر میں نے سوچا تو میں نے سارے نفل حج کے پیسے چپکے سے جا کے اس کے والد کو دیے. میں نے کہا بیٹی کو بیا دو. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا تمہاری اس نیکی, یعنی خوش ہوئے. بہت چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی. تو اس سے اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, ان کا احترام, ان کی محبت, ان کے ساتھ تعلق, ان کے احسانات کا اعتراف, اس میں شریعت کی حدود میں رہ کے کوئی کام بسم اللہ 100 بار کرے. اذان اور اقامت کے بعد حکم ہے کلمہ, پہلا کلمہ پڑھنا چاہیے, یعنی اذان کے بعد ہے. اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں اذان کے متعلق سکھائی تھی. فرمایا تھا کہ ایک تو اذان کا جواب دینا, دوسرے فرمایا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہ جب اذان پوری ہو جائے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھنا. تیسرے فرمایا تھا میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگنا, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ, یہ. اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کا حکم دیا تھا کہ وہ پڑھنا. اذان کا جواب, دوسرا کلمہ, درود شریف, مقام محمود کی دعا, اور پانچویں فرمایا تھا کہ یہ پڑھنا رضیت باللہ ربن وباللسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ 5 چیزیں بتائی ہیں اذان کے بعد. اور اقامت جو ہے اقامت کے ساتھ ساتھ جواب دینا, جیسے آپ جمعے ہر جمعے میں کو تقریباً سنتے ہیں اقامت کے بعد یہ ہے. اور اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو 10-15 منٹ کا جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے, یہ ایسا وقفہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا مانگا کرو نماز پڑھنے اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد, اور اس وقفے کے دوران جو شخص جو دعا مانگتا ہے اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. رمیسہ سعد سے ہے. رمیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ رضی اللہ عنہ تھی نا, غالباً عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں معراج میں گیا تو رمیسہ میں نے تمہیں جنت میں اس وقت وہاں دیکھا. بہت نیک خاتون تھی. لمبی حدیث ہے. لڑکوں کا نام اشیرم, اس کا مطلب اور صحیح تلفظ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں, ہم نے یہ لفظ ہی نہیں سنا. خواتین عمرے کے لیے میک اپ کے ساتھ وضو کر سکتی ہیں؟ نہیں, خواتین چہرے کے میک اپ کے ساتھ وضو کر سکتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی میک اپ کریں پھر وضو کریں؟ کس نے روکا ہے؟ ضرور کریں. میک اپ کرا لیا پھر وضو کر لیا, کوئی رج نہیں اس میں کیا. لیکن ایسی چیز نہ ہو جیسے پالش لگ جاتی. جی میک اپ خراب ہو جائے گا. ہاں یہ تو ہونا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا. اصل بات یہ ہے. پھر رہنے ہی دیں. ٹھیک ہے. تو میک اپ اگر خراب ہوتا ہے تو وہ جانے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز جیسے پینٹ ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر وضو نہیں ہوگا. لیزر کے ذریعے غیر ضروری بال بالکل جائز ہے ان کو تروانا. کیا رنگین سرفیس ہیں، رنگین سکارف اور ابایا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے وہ ابایا اور سکارف وہ اٹریکٹیو ہو غیر کے لیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. برقع اور ان چیزوں کا اسی لیے حکم ہے کہ اس میں دوسروں کے لیے باعث کشش نہ ہو. اگر کوئی شخص مسافر ہو اور ظہر کی جماعت قصر کی بجائے چار رکعت پڑھا دے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، جائز ہی نہیں ہے مسافر کے لیے کہ فرض دو کی بجائے چار پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی نماز اللہ نے تم لوگوں پر صدقہ کیا ہے اور اسے قبول کرو. یہ قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، یہ سفارش ہے یا آرڈر ہے، دونوں میں سے کیا چیز ہے؟ حنفی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ یہ آرڈر ہے، یعنی اس کو قبول کرنا مست ہے، ضروری ہے. شافعی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے کہ کر لو قبول. ان کے نزدیک دو کی بجائے چار پڑے گا، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک اگر مسافر ہے اور وہ دو کی چار پڑتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے. وظائف کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے کرنے سے آدمی کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محض نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی تک محدود رہنا چاہیے. تفصیلاً کیا کہیں؟ وظیفہ پڑھنا کون سا ہے؟ وہ وظائف جو کتاب و سنت میں آئے ہیں انہیں تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے. اب اس پہ کون کہہ سکے گا کہ اسے چھوڑ دے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایسا شخص زندگی کے آخری حصے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بس چلتے پھرتے چلا گیا، ایک دو چار گھنٹے بس تکلیف رہی، ختم. کسی کا احسان ہی نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ میں نے خدمت کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. اور کئی برس جو آدمی پڑھتا رہتا ہے نا، نیت سے ہی ہو تو چند دن بھی پڑھ لے تو موت بڑی سکون سے ہو جاتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں بتائیں. آپ نے کہا رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا کرو. اور آپ نے کہا جب حشر بپا ہوگا تو اللہ کہے گا لاؤ ان لوگوں کو جو میری توحید کی گواہی دیتے تھے. فرشتے کہیں گے کہ عرب سارے ہی توحید کے. اللہ نے کہا نہیں، جو سورہ اخلاص پڑھتے تھے سونے سے پہلے عشاء کے بعد. تو وہ جب لوگ آئیں گے تو اللہ فرمائے گا سب سے پہلے تو دائیں ہاتھ پہ میرے جنت ہے، تم اس میں چلے جاؤ، تم بخشے گئے، اللہ کو اتنی پسند ہے. اب اس وظیفے کو کوئی کہے چھوڑ دو، کیوں چھوڑ دو؟ بھی وجہ ہے، ٹائم پڑھنا چاہے پڑھے. ایک وظائف کی وہ قسم ہے جو صوفیہ بتاتے ہیں. صوفیہ وظائف کبھی کبھی ایسے بتاتے ہیں جو انسانی نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ وہ جانے اور اس کا شیخ جانے، اس کے شیخ کو اندازہ اور ادراک ہوگا کسے کیا پڑھنا چاہیے اور کس چیز سے اسے نفع ہوگا. یہ بات علماء کی بھی نہیں ہے اور یہ بات کسی کی بھی بس کی نہیں ہے. وہ جانے اور وہ جانے، اس کا دل لگے پڑھے، نہیں جی کرتا شیخ سے بات کرے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا دوسری جگہ بیعت کر لے، کسی نے نہیں روکا. تیسری قسم کے وظائف وہ ہوتے ہیں جو مشائخ تو نہیں لیکن بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، 100 بار یہ چیز پڑھا کرو، 100 بار یہ چیز پڑھا کرو، پڑھے. لیکن ہے یہ لیکن بہت بڑا کوسچن مارک، لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ زندگی کی کون سی مشکل ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو. تو زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے ادھر کے وظائف پہ ادھر چل پڑنا چاہیے. امتحان میں مشکل پیش آ گئی, کیا پڑھوں, امتحان آسان ہو جائے. بڑے وظیفے بتاتے ہیں, یا علیم یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. ہم کہتے ہیں میاں سیدھی سی بات ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے لذوب یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے اس نام سے چمٹ جاؤ, بار بار کہو یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. ہم کہتے ہیں اس سے اچھا وظیفہ کوئی ہے؟ حضرت یہ فرماتے ہیں یہ پڑھو. اللہ کہتا ہے وللہ الاسماء الحسنا, اور جتنے بھی پیارے پیارے اچھے نام ہیں نا یہ میرے ہی ہیں. فدعوہ بہا, ان ناموں کے ذریعے میرے مجھ سے مانگا کرو, دعا مانگا کرو. گناہ ہو گیا کثرت سے پڑھے یا غفور یا رحمان یا رحیم یا غفار, اللہ کے تمام وہ نام جو گناہوں کی معافی کا مفہوم رکھتے ہیں انہیں پڑھے. رزق کا مسئلہ ہے نا, اللہ کے تمام وہ نام جو رزق سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پڑھے. اللہ نے کہا ہے میرے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے مجھ سے دعا مانگا کرو. یا رزاق یا فتاح, یہ اللہ کے ایسے نام ہیں جن کا تعلق رزق سے ہے. سختی ہے دل میں طبیعت میں, لڑنے مرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ کے ناموں میں حلیم ہے کریم ہے یہ پڑھے. بیمار ہو گیا ہے, یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو بار بار اللہ کا یہ نام لینا اور کہنا یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم. اے وہ ذات جو تحمل فرماتی ہے, یعنی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, حق تو یہ تھا کہ مجھے مار دیتا تیرا عذاب اور میں مر جاتا, لیکن یا حلیم, اے بردبار, اے بہت زیادہ ہم جیسے نالائکوں کو برداشت کرنے والے مہربانی کر, یہ کریم ہے عزت والی ذات. جب اللہ کی نہیں مانے گا تو توہین کی نا. بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو, کہتا ہے نہیں کرتا, تو ایک طرح کی توہین ہی ہے نا. اور اس کی وجہ سے بیماری میں آ گیا, اب کہے یا کریم ہے عزت والی ذات, تیری عزت ہے ہم کیا چیز. اس لیے فرمایا جب بیمار ہو جاؤ تو بار بار کہو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم. یا شافی, اللہ شفا دینے والا ہے. اب یہ کہتے ہیں شوگر ہو جائے تو یہ پڑھو, فلاں ہو جائے تو یہ پڑھو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھو, منع نہیں کرتے, لیکن ہمیں یہ گولی حلق سے نیچے نہیں اترتی. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے بس وہ کافی ہے, وہ پڑھو. الٹرا ساؤنڈ سے بچوں کی جنس معلوم کرنا کیا مطلب, پھر کیا ہو گیا, کیوں ناجائز ہے وجہ؟ یہ عجیب وتیرہ ہے یار, جو چیز ویسٹ سے آئے اسے پہلے مرلے پہ ہی حرام قرار دینا. جو چیز ویسٹ سے آئے بغیر سوچے سمجھے یہ کہنا یہ جائز نہیں. آپ خود سوچیں حرج کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ میں ہوتا کیا ہے؟ یہی کہ ڈاکٹر دیکھ کے بتاتا ہے جی جگر میں اس جگہ یہ چیز ہے, گردے میں اس جگہ یہ چیز ہے, آنتیں اس جگہ سے خراب ہیں, ایسے کرنا, یہی بتاتا ہے سارا کچھ. اور الٹرا ساؤنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک اسی طرح الٹرا ساؤنڈ میں وہ بتاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی, حرج کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ضرور جا کے پوچھ لے خود تو کیا حرج ہے. مطلب آدمی ہر ایک یکساں طبیعت کا نہیں ہوتا. آپ پوچھیں جو ماں بنتی ہے نا پہلی بار اور بڑی امید اللہ سے مانگ مانگ کے کئی دو سال شادی کو تین سال کے بعد اب احساس ہوا, اس کے جذبات اس کی کیفیات, وہ کہتی ہے پتہ نہیں اللہ بیٹا دے گا کہ بیٹی دے گا, اور وہ جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس پوچھنے کے لیے. تو کیوں آخر آپ شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں, کیوں مذہب کے نام پہ اس کو گھر کا باپ؟ ٹھیک ہے ضرور جاؤ بھائی پوچھ کے آؤ, خوش ہوگی, اللہ کا شکر ادا کرے گی, ثواب کا کام کرے گی نا, کیا گناہ ہے ایسی. قاتل کو پیسے کے عوض معاف کرنے سے معاشرے میں مالدار کو کھلی چھٹی نہیں مل جائے گی؟ قصاص تو ہے, شریعت نے رکھا ہے, بڑی لمبی بات ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کر سکیں, لیکن اصولاً یہ جان لینا چاہیے کہ قصاص دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. آپ قصاص کی تعریف جب یہ کریں گے نا 100 اونٹ تو بھی آسان نہیں رہتا. اور اگر قصاص میں جو ہم عرض کرتے ہیں اور مفتیوں سے پوچھ لینا, نہ پسند آئے تو نہ صحیح, ہم نے 2 فیصلے اس بنیاد پہ کیے تھے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا میں کہتے ہیں کہ قصاص کی پیسہ متعین نہیں ہے, فریقین جس پر بھی آپس میں معاہدہ کر لیں وہی ہے, دیت وہی ہے. 100 اونٹ پہ معاہدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, دونوں کا معاہدہ ہو گیا اور اس سے کہا جناب 5 کروڑ لوں گا, اس سے کہا میں دوں گا بس, ٹھیک ہے. مالدار جو قصاص ادا کر سکتا ہے نا, آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کو کھلی چھٹی نہیں مل جائے گی, یہ تو ان کے دل سے پوچھو. جب پیسہ نکلتا ہے تو جان نکلتی ہے, کہتا ہے مر جاؤں پر پیسہ نہ دوں. مالدار کے لیے پیسہ خرچ کرنا کوئی آسان بات ہے, یہ سرمائے کی محبت ہی تو ہے دنیا میں جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے, اور یہ سرمائے کی تو محبت ہے جس نے جمہوریت اور سب کچھ کا راگ لاپتے ہیں. یہ جتنے سرمایہ دار ہیں سرمائے کی تو محبت ہے. سرمائے کو جب مذہب تحفظ دیتا ہے اور مذہبی رہنما جس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا, جب اس کے ہاتھ میں سرمایہ آتا ہے تو دنیا میں تباہیاں مچ جاتی ہیں. مذہب کے نام پہ لوگوں کو لوٹتا ہے, مذہب کے نام پہ, اسلام کے نام پہ لوگوں کو خراب کرتا ہے. اسلام میں چور دروازے نکال کے سرمایہ دار کو دکھاتا ہے کہ یوں پیسہ جمع کر, یوں پیسہ جمع کر. بدترین استعمال مذہب کا دولت کو تحفظ دینا, اس لیے کہ اگر کیپیٹلزم نہ چلے, سرمایہ دارانہ نظام نہ چلے, تو مذہبی رہنماؤں کی سرکشی اور از خود رفتگی اور حد سے بڑی ہوئی بھوک کی خواہشات کہاں سے پوری ہوں. پیسہ چاہیے نا, پیسہ ایسے آتا ہے, تاکہ اسے سکھایا جائے کہ یوں خرچ کرو, اللہ آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں. گاؤں میں بڑھیا تھی, مرغی گم ہو گئی, بیچاری شام تک ڈھونڈتی رہی, مرغی نہ مل کے دی, بڑی روتی, گھر واپس آئی کہہ رہے انڈے دینے والی تھی اور میرا گزارا ہو جاتا تھا تو 4 پیسے مل جاتے تھے, تو رو رہی تھی. کسی نے آ کے کہا کہ وہ مرغی مولوی صاحب نے کھا لی, انہوں نے ذبح کر کے پکا لیا, تو وہ اور زور زور سے رونے لگی. کسی نے کہا آپ کیوں روتی ہو, زور سے کیوں روتی ہو؟ اسے کہا پہلے آخرت کی تو توقع تھی نا کہ وہاں چلو ثواب اجر ملے گا, مولوی صاحب نے ایسی نیت کی ہوگی کہ وہاں سے بھی جاؤں. تو اس لیے یہ مذہب کے نام پہ جو دولت اکٹھی کی جاتی ہے نا, اور مذہبی رہنما جن میں اللہ کا خوف نہ ہو, وہ اس پیسے کا جو حشر کرتے ہیں وہ یہی تباہیاں. سرمایہ دار کا دل کہاں کر جاتا ہے یار, مال خرچ کرے, وہ کہتا ہے کچھ اور کرو. اللہ نے مال کو خود متعین فرما دیا, دیت کو رکھا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم رکھا ہے. اب ہماری عقل میں کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا, ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہوتی. یہ آپ نے صحیح لکھا ہے, سمجھنا چاہتے ہیں, اس پہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو پڑھیے حجت اللہ البالغہ میں, شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب اللہ تعالی پہ اعتراض کرنے کا موڈ تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, خدا کو دو چار سنائیں, گالیاں لیاں دیں, تو اندازہ تھا کہ اب یہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کی سمجھ نہیں آتی, شروع یہاں سے گیا. تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ بالکل ہی کفر پہ پہنچ جائیں پہلے پکڑ لینا جی, تو ہم نے کہا حضرت آپ کو ویسے سمجھ آتی کتنی باتوں کی ہے, وہ پتا چلے نا تو پھر آگے چلیں کہ خدا کی سمجھ نہیں آتی, آپ کو خود کتنی سمجھ ہے. E is equal to MC square. اور جس بچے کو یہ نہیں پتا کہ is equal to یہ 3 الفاظ ہیں یا is equal to 2 الفاظ ہیں, وہ بچہ آئنسٹائن پہ بحث کرنے لگے تو بھلا بتاؤ اس کی کوئی سمجھ ہے, کوئی عقل ہے اس کی ٹھکانے کی؟ بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آتی. آپ کو سمجھ ہی کیا آتی, آپ کی پوری معاشرے کی زندگی 30-40-50 الفاظ پہ مشتمل ہے. آپ کی لغت میں اب گنجائش ہی نہیں رہی کہ باہر سے لفظ آئے اور آپ سمجھ سکیں. آپ سوچیں سارا دن صبح سے شام تک جو انسانوں کے عملوں کی گفتگو ہوتی ہے, کن کن کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ڈالرز, کرنسی, واش رومز, ایکسچینج, بینک اکاؤنٹ, مارکیٹ,
سوری
تھینک یو.
چلیں پھر بس
یہی 40-50 الفاظ ہیں. اور اگر کوئی اس میں کہہ دے ایک فکرہ کہ جناب یہ حضرت بر امام جو تھے ان کا تو وحدت الشہود, وحدت الوجود کا مسلک تھا, تو وہ 10 بار پوچھتا کہ وحدت الوجود کیا چیز ہے, اسے ہی پڑھ بھی نہیں پاتا. اس لیے کہ ہمارے یہاں علم کا ماحول نہیں رہا, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول نہیں رہا. ہم کتابیں پڑھیں تو زبان میں کوئی نئے الفاظ پیدا ہونا, ہم کتابیں پڑھیں تو زبان کی کوئی ٹرمینالوجی آئے, کچھ پتا چلے. وہ جس جہالت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہی جہالت کے الفاظ اس کی زبان پہ آتے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے کہ صاحب لفظ یوں نہیں یوں ہے, تو کہتے ہیں سمجھ آ گئی نا, بس کافی ہے. مطلب یہ کہ ہم نے بالکل ترقی نہیں کرنی, ہم جہالت کے خول میں اس پٹاری میں بند رہیں گے. یہ ہے اصل نقصان کہ ہمارے معاشرے میں علم نہیں, تعلیم نہیں, ہم ان حدود کو اور سرمایہ اور جہالت جمع ہو گئی. یورپ میں سرمایہ اور علم جمع ہوا ہے, پیسہ اور علم جمع ہوا ہے. ایک آدمی ایک آئیڈیا لے کے آتا ہے, سائنٹسٹ ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کہتے ہیں بچے میں 50 کروڑ دیتا ہوں, لو یونیورسٹی بناؤ, کام کرو, بات کرو. تم ایسے ہیرے ہو جس کی قدر کرنی چاہیے, تم کام مارکیٹ میں جانے کے قابل, تم میرے پاس رہو. یورپ ایسے کرتا ہے اور ہم اس کے بات بھی نہیں سنتے, اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے خود اسٹوڈینٹس پہ اب وہ چیز نہ رہی. ڈاکٹر عبدالسلام آئے تھے نا ایوارڈ لینے پاکستان میں, ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے دیا تھا, تھی نا تقریب منعقد ہوئی تھی. اتنا شدید احتجاج ملک میں ہوا, اتنا کچھ ہوا. اور اب نواز شریف صاحب نے وہ سینٹر بھی قائم کیا ہے, پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیے, پورے ملک میں جو ایک آدمی اٹھا ہو. کیوں اب کہاں گئی ختم نبوت اور یہ اور مرزائیت اور قادیانیت؟ اس لیے کہ صبر سے کام کر کے انہوں نے اپنے ایک آدمی پر خرچ کر کے ہیرا بنایا. آپ بنائیں, لائیں نا پیسہ, کام کرنا نہیں, تعلیم پہ دھیان نہیں, یونیورسٹیز ہم نے قائم نہیں کرنی, اپنے ہیروں کی قدر ہم نے نہیں کرنی. ہم نے بھیج دینا ہے کہ 50,000-1,00,000-2,00,000 بچے کما کے لا. بچہ اس قابل تھا کہ 2 کروڑ اس کے جوتے کی نوک پہ رکھے جانے کا؟ وہ اتنا ذہین بچہ تھا, ہم نے کیوں اسے سپائل کر دیا؟ ہمیں خود بھی پتا نہیں, ہم خود سپائل ہوئے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے بھیا زندگی کے حقائق بڑے مختلف ہیں.